گرامی، میں پہلے بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت شرمندگی کے ساتھ، بہت زیادہ ندامت کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کہ آپ حضرات خالص سننے کے جذبے سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور آدمی اگر وقت پر نہیں پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے یقیناً ایک ایک لمحے کا انتظار بہت بھاری گزرتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احساس ندامت کے ساتھ میں معذرت پیش کرتا ہوں کہ ہم بہت تیزی سے دوڑتے بھی رہے لیکن وقت پر پہنچ نہیں سکے۔ اس وقت کسی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، بس ایک یا دو باتیں میں اس وقت سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اور آئندہ بھی سنیں گے اور پڑھیں گے بھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام دین فطرت، یہ دین فطرت ہونے کے معنی کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی اس کو نہیں سمجھ پاتے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، فطرت کو سمجھتے ہیں لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ہی دینی فطرت ہے تو اس جملے کی معنویت، اس جملے کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت یا دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں یہ جب اسلام کے بارے میں بات کہی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اس پہلو سے یہ بات ذہنوں میں رہے اور سمجھ میں رہے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ دوستو، انسان اس دنیا میں آیا اپنے فیصلے سے نہیں آیا، اپنی چوائس سے نہیں آیا، اپنے ارادے سے نہیں آیا، اور خود کے اس دنیا میں لانے میں اس کا اپنا جتنا کام ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مرد عورت کے ساتھ ملتا ہے، اپنی جنسی چاہت کو پوری کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور انسان دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس بچے کے پیدا ہونے میں، اس کے جنس بننے میں، ماں کے پیٹ میں اس کا جو کچھ بھی تیار ہو رہا ہے، اس سب میں ان دونوں میاں بیوی کا کوئی دخل نہیں۔ ماں سوئی ہوئی ہوگی اور اس کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ بن رہا ہے وہ لڑکا بن رہا ہے یا لڑکی، اور آگے اس کا کیا ہونے والا ہے، اور وہ ذہین ہوگا، کم ذہین ہوگا، زیادہ ذہین ہوگا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو گویا ماں کے پیٹ میں انسان کو پیدا کرنے میں خود اس انسان کی اپنی کوئی محنت داخل شامل نہیں ہے، نہ اس کی شکل بنانے میں، نہ اس کی جنس بنانے میں، نہ اس کے حسین اور کم حسین بنانے میں، نہ اس کا ذہین اور کم ذہین بنانے میں کسی طرح کی کوئی محنت اس میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال انسان دنیا میں آتا ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم کو میں پیدا کرتا ہوں ماں کے رحم میں، تم نے تو صرف نطفہ عورت کے رحم میں ڈالا، اس کے علاوہ تم نے کچھ نہیں کیا، وہاں رحم میں تمہاری شکل میں بناتا ہوں، تمہارے جسم کی باڈی کی ایک ایک چیز میں بناتا ہوں، تمہیں دنیا میں کیا کیا چاہیے وہ میں جانتا ہوں، وہ ساری چیزیں میں تمہیں ادا کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت تمہاری کیسے پوری ہو۔ تمہیں نہیں معلوم ہے تمہیں دنیا میں پانی چاہیے مجھے معلوم ہے، اور میں نے پیاس بھی رکھی اور پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی رکھا۔ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ دنیا میں جا کر کے تمہیں گرمی کی ضرورت ہوگی، میں نے گرمی سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت تمہارے جسم کے اندر رکھی اور دنیا میں گرمی پہنچانے کے انتظامات بھی کیے ہیں، سورج اور آگ وغیرہ۔ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ دنیا میں جا کر کے تمہیں غذاؤں کی ضرورت پڑے گی، میں نے غذاؤں کی ضرورت تمہارے اندر رکھی ہے اور غذائیں پیدا کرنے کے انتظام بھی وہاں کیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے جسم میں ہواؤں کی ضرورت ہوگی اور میں نے ہوا اتنی بڑی مقدار میں وہاں رکھی ہے کہ تمہیں اس ہوا کے لینے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ نیند میں بھی تم آکسیجن لیتے رہو گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے رہو گے، تمہارے ارادے کے بغیر یہ سب ہوگا۔ تو گویا اس انسان کی نیچر سے سب سے زیادہ واقف جو ہے وہ خدا ہے، اسی خدا نے اسلام کا قانون بھیجا تو وہ کہتا ہے جو تمہاری نیچر ہے وہ میں جانتا ہوں، اس نیچر کے مطابق میں تمہارے لیے قانون بھیجتا ہوں، تمہاری نیچر یہ ہے تمہیں کھانا چاہیے، میں جو دین بھیج رہا ہوں وہ تمہیں کہے گا کھانا کھاؤ۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے تو کھانا ہی نہیں ہے، میں ڈائٹنگ کروں گا، یا صاحب میں جنگل میں جا کر کے رہوں گا، راہب بنوں گا یا سنیاسی بنوں گا اور کھانا پینا بند کر دوں گا، اور اس وہ کھانا پینا بند کرنے کے نتیجے میں میری روحانیت اوپر بڑھ جائے گی، میں تپسیا کروں گا، تو اسلام کہے گا نہیں، تم کو دنیا میں پیدا کرنے والے نے تمہارے اندر بھوک بھی رکھی ہے، اس نے چیزیں بھی پیدا کی ہیں، وہ تمہیں حکم کرتا ہے تمہیں کھانا ہوگا۔ یہ ہے فطرت کے مطابق انسان کے اندر جنسی چاہت رکھی گئی ہے۔ یہ جنسی چاہت اچھی بات ہے یا بری بات؟ ہو سکتا ہے انسان سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے آخر میں کہے گا کہ جو جنسی چاہت ہے یہ بہت برائی کی جڑ ہے اور اسی کی وجہ سے مرد اور عورتوں کے درمیان برے جذبات ابھرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے طرح طرح کی برائیاں دنیا میں ہوتی ہیں. اس سے سب سے بہتر یہ ہے کہ جنسی چاہت کا خاتمہ کر دیا جائے. اور اسی وجہ سے کچھ مذہبوں میں راہبزم بنا اور کچھ مذہبوں میں جوگیزم آیا, کچھ مذہب میں سنیاتیزم آیا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو انسان کے اندر جنسی چاہت ہے, یہ جو سیکچوئل طاقت ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس پر ہم کیا کہتے ہیں, یہ تو ہمیں بہت اہم ترین مقصد کے لیے تمہارے اندر رکھی ہے. اس کا غلط استعمال جو ہے, غلط استعمال تو نہیں کرنا, مگر اس کو اگر ختم کرو گے تو نیچر کے خلاف جاؤ گے, کیونکہ آگے تو انسان ہی نہیں چلیں گے. پھر تو ہم نے یہ چیز تمہارے اندر رکھی ہے اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اس ضرورت کو پورا کرنا. طریقہ اس کا یہ ہے, یہ اسلام نیچر کے مطابق. اگر اسلام آ کر کے کہتا کیا کہ نہیں صاحب, یہ جو جنسیت ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت تمہارے لیے ہے, تو فوراً جواب آتا کہ صاحب, اسلام تو نیچر کے خلاف جا رہا ہے, ہماری نیچر کچھ اور چاہتی ہے اور اسلام ہمیں کچھ اور حکم دے رہا ہے. انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے یا اس کو کسی نے بنایا, اسے نہیں معلوم. اس سے اگر دیکھنا بھی چاہے وہ ہے کہاں, تو اس کو دیکھنے کی کوئی شکل نہیں. اس سے براہ راست رابطہ قائم کرنا چاہے, جس سے معلوم ہو جائے کہ آپ ہیں یا نہیں اور ہیں تو کیسے ہیں, وہ بھی ممکن نہیں. لیکن اگر انسان کو خدا کے ساتھ, جس نے کائنات بنایا, اگر اس کے ساتھ رابطہ نہ ہوا اور رابطہ نہیں ہوا, تو پھر انسان کبھی اس کائنات کے بنانے والے کو خوش کر ہی نہیں سکتا. اس کی چاہت اس کو معلوم ہی نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, نیچر یہ چاہتی ہے کہ مجھے پتا چل جانا چاہیے وہ ہے کون, اور نیچر یہ چاہتی ہے مجھے پتا چل جانا چاہیے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ فطرت چاہتی ہے. بالکل ایسے فرض کیجئے, ایک آدمی بیمار تھا, کومے میں تھا, بچنے کی کوئی امید نہیں تھی, مہینوں وہ کومے میں رہا, اور مہینوں کومے میں رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا, تو ہوش آنے کے بعد اسے کہتے ہیں, تم تو یار مر چکے تھے, بچنے کی کوئی شکل ہی نہیں تھی, مہینوں تم قومے میں رہ گئے ہو, بس ایک شخص ہے جس نے تم کو اس مصیبت سے باہر نکالا اور تم بالکل فٹ ہو. اب تو فطرت کی آواز اٹھے گی, میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے. ہاں, اس نے بہت احسان تم پر کیا. کیا کیا احسان کیا؟ کہ جو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس نے تم کو اپنی گاڑی میں اٹھایا, پھر خود ہسپتال لے آیا, اتفاق سے وہ خود ڈاکٹر تھا, اس نے خود تمہارا علاج کیا. اس علاج کرنے کے لیے تم کو بلڈ کی ضرورت تھی, اس نے خود اپنا بلڈ نکال کر تم کو دیا, اور پھر تم رہا رابطہ نہیں ہو, تم کو پتا نہیں چل رہا تھا یہ کس گھر کا آدمی ہے, تو اس نے کہا جس گھر کا بھی ہوگا فی الحال میں پورا اس کا علاج کروں گا. اور پھر کس کس طرح سے ہم سے رابطہ ہو گیا, اور ہم سے رابطہ ہونے کے بعد نے کہا تم کو کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, میں سارا خود ہی کروں گا. اور یہ سارے احسانات اس نے کیے ہیں. یہ جو پیشنٹ رہا ہے, اس کی دل کی چاہت ہوگی کہ میں دیکھوں وہ کون ہے. کیوں دل کی چاہت ہے؟ یہ فطرت کی آواز ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے جب اس انسان کو کہا تھا آپ خود نہیں بنے, یہ زمین خود نہیں بنی, یہ آسمان خود نہیں بنا, پانی کی ضرورت ہے, یہ پانی خود بخود نہیں بنا, جو جو چیزیں یہاں ہیں وہ خود نہیں بنی, وہ کسی بنانے والے نے بنائی ہیں, تو انسان کی چاہت ہوگی میں دیکھوں وہ ہے کون, اور مجھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ کس سے خوش ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوتا ہے, مگر اس سے ملنے کی کوئی شکل نہیں ہے. اس نے کہا میں یہیں سے آپ کے لیے نمائندے بھیجوں گا, وہ آپ کو میرا تعارف کرائیں گے, اور وہ تعارف کرائیں گے ٹھیک ٹھیک جیسا میں ہوں, اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کیسے زندگی گزارو گے, اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میں کس چیز سے خوش ہوں گا. وہ جو نمائندے خدا نے بھیجے ہیں انہیں وہ کہتے ہیں نبی. اب نیچر سے پوچھتے ہیں کہ جی اس سے ہم مل نہیں سکتے ہیں, لیکن اس نے نمائندہ بھیجا ہے تو ہم اس کی بات مان لیں, تو نیچر کے ضرور مانیں. فطرت تو یہی کہتی ہے کہ جس سے آپ ملنا چاہ رہے تھے, اگر اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے, مگر وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں اپنا نمائندہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, یہ جو کچھ کہے گا وہ میری مرضی ہوگی, تو فطرت تو یہی کہتی ہے آپ کو فوراً اس کی بات مان لینی چاہیے. بلکہ فطرت یہ کہتی ہے تب تک آپ خاموش مت بیٹھیں جب تک اس سے راستہ نہ کا ہو جائے, اور تب تک آپ اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ آیا ہے, کیا کیا پیغام دے کر کے آیا ہے, وہ کس سے خوش ہوتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. تب تک انسان خاموش نہیں بیٹھے گا. وہ جو نمائندہ ہے اس نمائندے کو کہتے ہیں نبی. ایک فطرت سے ہم پوچھتے ہیں یہ کیسا ہونا چاہیے, کیسا بھی قابل اعتماد شخص ہونا چاہیے. اگر یہ قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر کسی بات قابل کسی بات نہیں مانی جانی چاہیے. جو درمیان میں رابطہ بن کر کے آیا وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے. اسی لیے اسلام نے آ کر کے کہا کہ وہ جو درمیان میں نبی ہوتے ہیں وہ بالکل پاکیزہ زندگی والے ہوتے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وہ کبھی جنسی خرابی میں مبتلا نہیں ہو سکتا, وہ چوری میں مبتلا نہیں ہو سکتا, وہ غلط راستہ کی طرف بات کرنے والا نہیں ہوگا, وہ گناہ کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہوگا. اس کی اپنی زندگی نمونے کی زندگی ہوتی ہے. وہ کہتا میری زندگی آپ نمون آپ کے لیے ماڈل ہے, کسی اعتبار سے میری زندگی کے اندر کہیں تم کمی نہیں پاؤ گے. نہ مجھے تم ظلم کرتا ہوا دیکھو گے, نہ مجھے تم بزدل ہوتا ہوا دیکھو گے. ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب آپ بزدل ہیں اس لیے آپ کو کچھ بھی کہا جائے. نہیں, بزدلی بھی نہیں ہوتی, ظلم بھی نہیں ہوتا. وہ بہادر بھی ہوتے ہیں لیکن رحم دل بھی ہوتے ہیں. اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوگا, اس سے بڑا زیادہ رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس سے زیادہ مضبوط باڈی والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور اس سے زیادہ نرم مزاج بھی کوئی نہیں ہوگا, اس سے زیادہ پاکیزہ کردار بھی کسی کا نہیں ہوگا اور اس سے زیادہ مضبوط دل و دماغ والا بھی کوئی نہیں ہوگا. جسمانی اعتبار سے بھی فٹ, دماغی اعتبار سے بھی فٹ, روحانی اعتبار سے بھی فٹ. انسان دنیا میں جب فٹ ہوتا ہے تو تین چیزیں فٹ ہونی چاہیے, فزیکلی, مینٹلی اور روحانی طور پر فٹ ہونا چاہیے, تب انسان مکمل بنتا ہے اور نبی ایسا ہی ہوتا ہے. تو فطرت یہ چاہتی ہے کہ جو نبی کہے گا وہ بات مانو. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی فطرت جو چاہے گی اسلام اسی کا حکم دیتا ہے. اور جو میں اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں, ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہوا, جہاں اس بات کا امکان ہے کہ نکاح کامیاب ہوگا, جہاں اس بات کا امکان ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کامیاب زندگی گزاریں گے, وہاں اس بات کا بھی امکان ہے کہ دونوں کا زور نہیں لگ رہا ہے. شوہر کہہ رہا ہے میری بیوی میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہی ہے, بیوی کہتی ہے میرا شوہر میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہے, اور ایسے موقع پر تو شوہر کہتا ہے سارا قصور بیوی کا ہے اور بیوی کہتی ہے سارا قصور شوہر کا ہے, لیکن بارا قصور ان کا ہے یا ان کا ہے. نتیجہ جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ دونوں کا زور نہیں لگا. جیسے دو بھائی کبھی ہم مزاج نہیں ہوتے, دو دوست کبھی ہم مزاج نہیں ہوتے, دو پڑوسی کبھی ہم مزاج نہیں ہوتے, ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے دو بچے, دونوں کی شکلیں الگ, دونوں کا مزاج الگ, دونوں کا رہن سہن الگ, دونوں کی چاہتیں الگ, ایسے ہی ایسا اس بات کا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کی ایک لڑکا ایک گھر کی لڑکی ہے, دوسرے کسی گھر کا لڑکا ہے, جہاں اس بات کا امکان ہے کہ دونوں جڑ جائیں گے وہاں اس بات کا بھی امکان ہے کہ دونوں نہیں جڑیں گے. بے فرق ان دونوں کا جوڑ نہیں لگ رہا ہے, اور اگر صحیح رائے قائم کرنے والے ہوں گے تو شوہر صاحب کہے گا تھا میں یہ تو نہیں کہوں گا بیوی غلط ہے, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمارا جوڑ نہیں لگ رہا ہے, اور بیوی کہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ شوہر غلط ہے, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مزاج ملتا نہیں, ان کی چاہتیں کچھ اور میری چاہت کچھ اور ہے, اور جن باتوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے میں وہی بات کرتے ہوئے تم کو غصہ آ جاتا ہے, اور جن باتوں پر مجھے کوئی پنچ نہیں ہونا چاہیے یہ جب کرتے ہیں تو مجھے پنچ ہو جاتا ہے. ہم دور ہو چکے ہیں, اب فطرت سے پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے. ایک جواب تو ہے کہ صاحب سنیے, آپ کی زندگی جہنم بن جائے, مصیبتوں سے بھر جائے, مگر آپ کو دور کر کے رکھنا ہے, الگ ہونے کی اجازت نہیں. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ صاحب کوشش تو کرنی چاہیے تھا آپ جڑے رہیں, لیکن اگر نہیں جوڑ کھا پا رہے ہیں تو جدا ہو جائیے, بہت ہی ناگواری کے ساتھ آپ جدا ہو جائیے. گردہ فیل ہو گیا, نکالنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن اب بہت ناگواری کے ساتھ, بادل نہ خاصتا بادل نہ خاصتا, اخیر میں اس کا علاج ہے, دانت کو نکالنا ہی ہے جب اس کو کیڑا لگ گیا. تو جب آپ میاں بیوی کو جوڑ نہیں لگ رہا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بہت مجبور ہو کر کے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں جدا ہو جائیے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کسی اور جگہ اچھی گزرے گی اور آپ کی زندگی کسی اور جگہ اچھی گزرے گی. فطرت کی آواز کون سی ہے یہ دوسری بات. اسلام بھی یہ کہ ہمیں میاں بیوی کو جدا ہونے کی اجازت نہیں دینی تھی, ہرگز نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں جتنی چیزیں میں نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اور میں نے اجازت دی ہے کرو, ان میں جن چیزوں کی میں نے اجازت دی ہے سب سے زیادہ مجھے غصہ جو ہے وہ طلاق پر ہے, رشتہ ختم ہونے پر ہے, مگر میں نے تمہاری مجبوری کی وجہ سے اس کو رکھا. تو فطرت کی آواز, تو فطرت جو چاہتی ہے وہی اسلام حکم دے گا. فطرت میں انسان چاہتا ہے صفائی پسند, اسلام حکم دیتا ہے صفائی پسند. بلکہ میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ اگر ایک عیسائی کرسچن اگر ناخن کاٹتا ہے اور ضرور کاٹنے چاہیے, لیکن اس کا مذہب اسے نہیں کہے گا آپ کو ہم آپ کو نیکی دیں گے. اور کسی دوسرے مذہب کا اگر کوئی آدمی مذہب کیجیے ناخن کاٹتا ہے تو اس کا مذہب اس کو نہیں کہے گا بہت شاباش تم کو ہم انعام دیں گے تم کو نیکیاں ملیں گی کوئی, لیکن اسلام بھی کہتا ناخن کاٹے آدمی ہاں آپ کو نیکیاں ملیں گی کیوں آپ نے ہمارا حکم پورا کیا. انسان لیٹرین گیا اس کے بعد اس نے پانی استعمال کیا, ہر آدمی کہے گا بہت اچھا کیا, گندگی آپ نے صاف کی, آپ کو بدبو نہیں آئے گی, آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا, لیکن اس کا مذہب اس کو نہیں کہے گا بہت اچھا کیا تم نے. لیکن اسلام اگر کہتا ہے بہت اچھا کیا تم نے ہم آپ کو انعام دیں گے, یعنی پانی استعمال کرنے پر نیکی اسلام تو دیتا ہے باقی کو مذہب نہیں دے گا. کیوں؟ مذہب نے اس کا حکم ہی نہیں دیا. مذہب جس چیز کا حکم دیتا ہے اس چیز کو جب آدمی اپناتا ہے تو پھر مذہب کہتا ہے اب آپ کو یہ انعام بھی ملے گا یعنی نیکیاں ملیں گی. اور جس چیز کا مذہب نے حکم ہی نہیں دیا ہے اس چیز کو اگر انسان اپنائے گا تو ہو سکتا ہے شاباشی کی چیز ہو, مگر مذہب کے کھانے میں اس کی کوئی شاباشی ملنے والی نہیں ہے. تو صفائی آپ نے اختیار کی, اسلام کہتا ہے بہت اچھا کیا ہمارا حکم تھا صفائی اختیار کرو, کسی پر ظلم نہیں کرنا ہمارا حکم تھا کسی پر ظلم نہیں کرنا آپ نے ہماری حکم کی, پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد آپ نے پانی استعمال کیا آپ نے ہمارا حکم پورا کیا, ماں باپ کے ساتھ خدمت کی آپ نے ہمارا حکم پورا کیا. اسی طرح قرآن کریم نے ایک جگہ پر پانچ اچھے آیتوں میں سارا احکام سمجھایا گیا. تمہارے خدا نے فیصلہ کیا خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. وہ چیز تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تو تم کیسے خدا مانا بنا. اس نے کیا چیز تمہاری پیدا کی ہے, اس نے کون سا تمہیں نفع پہنچایا ہے. بلکہ قرآن میں تو ایک جگہ یہ بھی آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں تم میرے علاوہ اپنے ہاتھ سے خدا بناتے ہو, وہ تو میری بنائی ہوئی مکھی کو بھگا نہیں سکتے ہیں تو اس کو کیسے تم نے خدا بنایا, اس نے کیا چیز تمہیں دی. ایک جگہ قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے علاوہ کسی اور کو تم خدا بناتے ہو مجھے بتاؤ نا دنیا کی کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے, کیا میں تھک گیا تھا دنیا بناتے بناتے تھے انہوں نے میری مدد کی آ کر کے, کیا مجھے کوئی پارٹنرشپ کی ضرورت ہی تھی انہوں نے آ کر میرا ساتھ دیا ہے تو انہوں نے بنایا لہٰذا تم کو دھوکہ لگ گیا کہ ہمیں ان کو بھی ماننا چاہیے. کچھ بھی نہیں. اب میں صرف کس طرح ہوا تو بلاؤ کیا ان کی کوئی پارٹنرشپ تھی آسمان زمین کے بنانے میں تو تم تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھی ماننے کے لیے چلے گئے. اور یہ جگہ فرمایا کہ یہ جو جن کو تم بنا رہے, قرآن نے ایک جگہ کہا میں نے تم کو بنایا آسمان زمین سورج چاند ستارے دریا جانور سب میں نے بنائے, اور میرے علاوہ اگر تم کسی اور کو بناؤ گے خدا تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک کاغذ ہوتا ہے وہ باریک کاغذ بھی کوئی بنا نہیں سکے گا. کبھی آپ کھجور کو کھائیے اس کی گٹھلی جب نکالیں گے تو اس گٹھلی کے اوپر ایک بہت باریک کاغذ نکلے گا جو کسی کام کا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم تو یہ بھی بنا نہیں سکتے میرے علاوہ سارے مل کر کے, کس چیز کی بنیاد پر تم کسی اور کو پوج رہے ہو, تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر کہتے ہو یہ ہمارا خدا ہے وہ تمہارا خدا نہیں ہے تو ہم تمہیں کچھ کرے گا. میں ہوں جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور میں ہی کہتا ہوں میں نے یہ ساری کائنات بنائی. واقعی اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں میں نے یہ زمین بنائی, میں نے تمہیں بنایا, میں نے تمہارے پانی پیدا کیا, میں تم کو کھانا کر سکتا ہوں, میں نے تم کو نسخے سے پیدا کیا. جس نے بنائی وہی یہ کہہ سکتا ہے, اتنی بڑی بات وہی کہہ سکتا ہے اور کوئی نقلی خدا تو کہہ نہیں سکتا. کیسے کہے گا جی آپ نے اتنا بڑا کہوں گے, کوئی کہہ نہیں سکتا. واقعی اس لیے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو خدا کی آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے آسمان بنایا, میں نے تمہیں پیدا کیا. شہد کی مکھی کا تذکرہ قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہد کی مکھی چھوٹا سا معمولی کیڑا جا رہا. دنیا کی کامیاب ترین حکومت جیسے اپنا نظام چلاتی ہے ایسے شہد کی مکھی اپنا نظام چلاتی ہے, مکمل انجینئرنگ ان کے پاس ہے, مکمل میڈیکل ان کے پاس ہے, مکمل پولیس ان کے پاس ہے, مکمل رولنگ ان کے پاس ہے. انجینئرنگ اتنی طوفان کی ہے صاحب, وہ جو گھر بنانا ہے شہد کی مکھی کا گھر کون سا مٹیریل لے کر لگے گا ان کے یہاں طے ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور مٹیریل لے کر کے آئے گا تو اس کو سزا لگ جائے گی, پولیس اندر لگی ہے. تو اندر ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جن کا کام ہی یہی ہے کہ جو یہ مٹیریل لے کر کے آ رہے ہیں یہ غلط مٹیریل لے کر تو نہیں آئے, اگر غلط مٹیریل لے کر آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور جہاں یہ شہد کی مکھیوں کے ڈبے ہوتے ہیں وہاں نیچے مری ہوئی مکھیاں بھی ملتی ہیں, یہ وہی بےچارے مجرم ہوتے ہیں سزا یافتہ. اور ہر دانہ ہر جو سوراخ بنانا جائے گا وہ چھ کونے والا بنانا ہے. چھ کونے والا کیوں بنانا ہے کہ سب چکونا بنائیں گے تو بہت سارا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, تکونا بنائیں گے تو بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا. شہد کی مکھی جب اندر بیٹھے گی تو چکونا ہوگا تو چار کونوں میں ایک ایک کونا ضائع ہو جائے گا, اور جب پورے شہد کی مکھی میں ہر سوراخ کے اندر چار کونوں میں سے ایک ایک حصہ ضائع ہوتا رہے گا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے ہاتھ سے ذرا سا بھی خالی نہیں رہنا دینا چاہتے, تکونا بنائیں گے تب بھی ضائع ہو جائے گا, لیکن جب چکونا بنائیں گے تو کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی باڈی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ چھکونے کے اندر بیٹھ جاتی ہے. چھکونا آپ سمجھ سکتے ہیں, فٹ بال یا والی بال تو دیکھا ہی ہوگا, کوئی کھیلتے ہی ہوں گے, اس میں جو وہ پیس بنتے ہوتے ہیں وہ چھکونے والے پیس ہوتے ہیں. کس نے ان کو یہ حساب بنا کے دکھایا, کس نے سکھایا, اور اس میں جو مٹیریل لگانا ہے وہ مٹیریل کے لیے ان کے یہاں وہ انجینئرنگ کہاں سے آئے, وہ آرکیٹیکچر کہاں سے لایا انہوں نے, اور اتنا ہلکا مٹیریل لگانا ہے کہ اس میں وزن نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس کو شہد بھی بھرنا ہے, اور شہد بھرنے کے بعد پھر وہ تو نیچے گر جائے گا, اس لیے اس کو اسی حساب سے بنانا. اچھا جو شہد رس چوسنے والی شہد کی مکھیاں ہیں وہ ایک مکھی 20,000 پھولوں کا رس چوستی ہے تب ایک قطرہ شہد بنتا ہے, تب ایک قطرہ شہد بنتا ہے. اور اس میں جو یہاں ہمارے جو دنیا میں سب سے کڑوا پھول ہے اس کڑوے پھول کا شہد سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. جہاں کشمیر میں کہیں کہیں جنگلوں میں ہے وہ کڑوا پھول, اور گاؤں کے لوگ اس کو کہتے ہیں سلیہ کاٹ. اس سلیہ کاٹ کا ہونا ہے کسی کا کوئی جاری ہے کسی کام کی نہیں, اور اسی کا شہد سب سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے اور سب سے میٹھا ہوتا ہے. پھول اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کو گائے کھاتی ہے تو اس کا دودھ پہ کڑوا ہو جاتا ہے. اور میں نے وہ دودھ پیا بھی ہے. اور اسے پوچھا کہ دودھ کڑوا کیوں ہے, کہنے لگے یہ فلانے کو جھاڑی کھاتی ہے یہ, اس لیے ان کا دودھ کڑوا ہو گیا ہے. لیکن شہد کی مکھی جب اس کا رس چوستی ہے تو شہد جو ہے وہ میٹھا نکل آتا ہے. اور باٹنی کی کتابوں میں پھول کے تذکرے بھی آتے ہیں. یہاں ایک صاحب نے مجھے وہ باٹنی کی کتاب دکھائی گی, کہنے لگا جی میں نے کہا ہاں آپ کتاب دکھا رہے ہیں, ہمیں وہ جھاڑیاں دیکھی ہوں, جھاڑیوں میں ہی ہم لوگ رہتے بھی ہیں. خیر شہد کی مکھی اگر اس نے زہریلا رس لایا ہے اور جو شہد کو خراب کر دے گا تو اندر چیک کرنے والا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ جو ہے وہ چیک کرے گا تو اگر اس نے زہریلا مادہ لایا تو اس کو باہر پھینک دیا جائے. سب ٹھیک. کبھی شہد کی مکھی کو کوئی انسان چھیڑتا ہے وہ مجبور ہو کے میں ڈنک مار دیتی ہے. یہ جب ڈنک مار دیتی ہے تو اس کے پاس وہ جو ہتھیار ہے وہ ہتھیار بےچارا وہیں پھنس جاتا ہے, وہ خالی ہتھیار کے ساتھ واپس پہنچ جاتی ہے. جب خالی ہتھیار کے ساتھ واپس پہنچ جاتی ہے تو وہاں اس کا بےچارے کا انٹراگیشن ہوتا ہے, یہ صاحب آپ کا وہ ہتھیار کہاں گیا ہے, مجھے تنگ کیا گیا تھا. ٹھیک جو بھی تمہارے ساتھ ہوگا, تم نے اپنا ہتھیار جو تمہیں بس کا پھول چوسنے کے لیے وہ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے کام دینے والا تھا, وہ کہاں چھوڑ کر آئی, اس کی بنا پر اس کو سزا لگ جاتی. اس سارے کو سنا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب میں نے کیا. پکا تعارف اللہ کہتا ہے, یہ کہہ کر کے کہتے ہیں میں ہی تو تمہارا ہوں. کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ماں کی گود میں ہے, بچے کو بھوک لگی ہے, ماں کی چھاتی میں دودھ بھی ہے, ماں کی چھاتی میں دودھ ہے, گود میں بچہ ہے, بچے کو بھوک بھی لگی ہے. لیکن اگر خدا اس بچے کے ذہن میں یہ بات نہ ڈالے کہ تم کو دودھ پینے کے لیے چوسنا ہوگا تو دنیا کی کون سی طاقت کون سا طریقہ ہے جو بچے کو ہم سمجھائیں گے تم دودھ کیسے چوسو. ڈاکٹر فرمائیں, مولوی پھونکے ماریں, پیر صاحب کچھ کریں, کوئی تعویذ لگائیں, کیا ترکیب ہے بچے کو سکھانے کی, بھائی دودھ تیار ہے تم سے چوسو, سکھایا نہیں جا سکتا. تو کہتا ٹھیک ہے, جہاں اس بچے کو کون سکھانے والا ہے, کہا وہ میں ہوں. اس کے بعد تم کہتے ہو خدا کہاں ہے, انڈے سے بچہ نکلا چوزا, انڈے کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا صاحب, آپ کو اڑنا بھی ہوگا, اندر کوئی ڈپارٹمنٹ تھا جو بچے کو یہ سکھاتا ہے, باہر خطرے بھی ہوتے ہیں اور خطرے کا سائرنگ بھی بجتا ہے اور وہاں جو ہے وہ بچوں کو کھانے کے لیے وہ گھٹی بھی بچائی جاتی ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ اندر نہیں ہے. لیکن جو ہی چوزا باہر نکل کر کے آتا ہے تو اس کی مرغی آواز لگاتی ہے, بچہ فوراً سمجھ جاتا ہے خطرے کا سگنل ہے, اور وہ بچہ اس مرغی کے پر کے نیچے آ کر چھپ جاتا ہے. اور کبھی وہی مرغی آواز لگاتی ہے تو بچہ سمجھ جاتا ہے کوئی دعوت ہو رہی ہے اور دوڑ کر کے آتا ہے, وہ بھی ڈھونڈتا ہے کہ ہمارے حساب سے تو مرغی کی آواز ایک ہی قسم کی تھی, لیکن بچہ فوراً سمجھ جاتا ہے یہ خطرے کی گھنٹی تھی اور یہ جو ہے وہ دعوت کی گھنٹی تھی, کون اس کو سکھاتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بچہ اگر بطخ کا انڈا مرغے کے نیچے ڈالا گیا اور اس کے اندر سے جو بطخ نکلا وہ مرغیوں کے ساتھ رہا, مرغیوں کے ساتھ رہا, اس میں نہ بطخ کی گرمی جو ہے صحیح ہے اور نہ وہ بطخوں کے ماحول میں رہا ہے نہیں, لیکن آگے چل کر کے جو ہی وہ پانی دے گا ایک دم اتر کر کے وہ تیرنے لگتا ہے, اس کو کون سکھاتا ہے. یہ مثالیں بیان کر کر کے قرآن یہ کہتا ہے میں ہی تمہارا خدا ہوں, اور یہ کہہ کر کے انسانوں کو دعوت دیتا ہے بھائی میں نظر نہیں آؤں گا, اس کی میں مصلحت میں نے رکھی ہے, لیکن تمام باتوں کو سن کر کے تم بتاؤ تمہاری فطرت کیا کہتی ہے. کہ فطرت کہتی ہے ہم آپ کو مان لیں, ہم نے آپ کو دیکھا نہیں. قرآن کہتا ہے تمہارے خدا نے فیصلہ کیا ہے میرے علاوہ کسی سمجھتا نہیں چکا ہوں, اور تمہارے خدا نے فیصلہ کیا ماں باپ کی خدمت کرنا, ماں باپ کی محبت کرنا, ان کے سامنے اکڑ کر نہیں رہنا, ان کے ساتھ تیز کلامی نہیں کرنا. تمہارے خدا نے فیصلہ کیا ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تمہارے خدا نے فیصلہ کیا ہے کنجوسی بھی نہیں کرنا, فضول خرچی بھی نہیں کرنا. کنجوسی ایک جو پیسہ ہے مگر خرچ کرنے کو تیار نہیں, اور فضول خرچی دوسرا جو, یہ ایک انتہا یا دوسری انتہا ہے درمیان میں رہا بیچ میں, جہاں ضرورت ہوگی وہاں خرچ کرنا اور اتنا ہی خرچ کرنا جتنی تمہیں ضرورت ہوگی, وہاں تقرب الزنا بدکاری کے نزدیک بھی نہیں جانا. ان کا نفاش اس طرح سے تمہارا سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا. آج بہت لوگ یہ کہتے ہیں ایسا زمانہ کا تقاضے کے ساتھ چلنا چاہیے, یہ زمانے کا تقاضا جو ہے دھوکے کا لفظ ہے. زمانے کا تقاضا کا مطلب ننگا پن, تو اس کو کس نے زمانے کا تقاضا کرا دیا. زمانے کا تقاضا یہ ہے سائنسی دور ہے, کہ سائنسی دور میں آپ سائنس پڑھیں, سائنسی علوم میں ترقی کریں, اور جس شعبے سے آپ وابستہ ہوں گے اس شعبے کے ذریعے سے انسانوں کی خدمت کریں, یہ ہے زمانے کا تقاضا. زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب سڑکیں ہونی چاہیے کیونکہ گاڑیوں کے بغیر انسان چل نہیں سکے گا. زمانے کا تقاضا یہ ہے بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گلی گلی میں ہسپتال ہونے چاہیے, یہ زمانے کا تقاضا ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں زمانے کا تقاضا ہے اس کا مطلب بدکاری رکھو. زمانے کا تقاضا ہے اس کا مطلب پردے کا حکم مت دو, زمانے کا تقاضا ہے اس کا مطلب شراب کے بارے میں کچھ مت کہو. تو زمانے کا تقاضا بول بول کر کے برائیوں کی دعوت دے رہا ہے, اس میں کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کیسا ایک دفعہ ہم لوگ ایک سیمینار میں تھے, وہاں ایک صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے, میں نے ان سے کہا وہاں کہ دیکھیے صاحب, ایڈ کو روکنے کے لیے کچھ لوگوں نے ترکیب سجائی ہے کہ سکولوں میں جنسی تعلیم پڑھائیے. چھوٹے چھوٹے بچے, ان بیچاروں کا ایڈ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو آپ پڑھائیں گے سچول کیا کیا کرنا ٹھیک. ایک صاحب وہاں سے وہ کھڑا کر کہنا ہے صاحب زمانے کا تقاضا ہے. میں نے سوچا سیمینار ان کا ہے, ان کو کہنا ٹھیک نہیں رہے گا, ورنہ ان کو کہنے کی بات یہ تھی زمانے کا تقاضا ہے کہ سکولوں میں اخلاقی تعلیم لاؤ نہ کہ جنسی تعلیم. تمہارے سکولوں سے نکل کر آنے والی نسل جتنے بگاڑ کا شکار ہے, اس زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اخلاق سکھائیے, زمانے کا تقاضا ہے کہ ان کو انسانیت سکھائیے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں زمانے کا تقاضا ہے کہ ابھی بےچارا چھوٹا بچہ ہے اس کو بتائیے جنسی حق کیا ہوتے ہیں. زمانے کا تقاضا کہہ کر کے غلط, زمانے کا نہیں, فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صحیح انسان بنے, اور اسلام اس لیے اعتبار سے دینی فطرت ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں اسلام دینی فطرت ہے, تو فطرت کی آواز ہے وہ اچھی غذائیں کھائیں. اسلام کہتا ہے ہم نے اچھی غذا تمہاری جائز رکھی ہے. کس نے حرام کی ہے وہ روزی تمہارے جو میں نے تمہارے پیدا کی ہے؟ زیب و زینت کی چیزیں, بناؤ سنگار کی چیزیں کون تمہارے حرام کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا. قرآن میں چلا ہے ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا, چیزیں بنائی جن سے تم قسم قسم کے لباس بناؤ گے, اور اس لباس سے شرم کی جگہوں کو بھی چھپاؤ گے, اور اس لباس سے تم اپنے بدن کو سجاؤ گے. شرم کی جگہوں کو چھپاؤ گے اور اپنے بدن کو سجاؤ گے. قرآن آگے چل کر کے کہا یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے, کون اس کو حرام کر رہا ہے؟ لیکن ساتھ میں بیان لگائی کہ مرد مرد رہنا چاہیے, عورتیں عورتیں رہنی چاہیے. اگر مرد مرد رہنے پر اکتفا کرنے کو تیار نہیں ہے, ساتھ میں عورت بنوں گا, اور عورت جو ہے وہ عورت رہنے کو تیار نہیں, وہ کہتی ہے میں مرد بنوں گا, اسلام کہتا ہے اس سے تو توازن بگڑ جائے گا. عورت کو عورت ہی رہنا چاہیے, مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے. عورت عورت ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے, وہ اس کائنات کے لیے ضروری ہے. اور مرد مرد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کوئی برتر چیز نہ سمجھے. یہ پارٹنر ہے, یہ پارٹنر ہے, تمہاری زندگی اس کے ساتھ جوڑ کر کامیاب ہوگی, تمہاری زندگی اس کے ساتھ جوڑ کر کامیاب ہوگی. نہ تنہا تم کافی ہو, نہ تنہا تم کافی ہو. ہاں ایسا ہو سکتا ہے اسلام نے عورت کا درجہ کمتر کیا ہے, نہیں نہیں درجہ کمتر نہیں. اسلام یہ نہیں کہتا عورت کمتر ہے, اسلام یہ کہتا ہے عورت کمزور ہے. کمتر اور چیز ہے, کمزور ہونا اور چیز ہے. اب اگر آپ کو تسلیم نہیں ہے تو پشتی کر کے دکھائیے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کمزور ہے یا نہیں. یہ تو خیر ایسے ہی جملہ ہے, وہ ایک صاحب نے کہا تھا کل کہ صاحب آپ لوگ نہیں ماننے کو تیار ہیں کہ عورت کمزور ہے, اب نہیں ہے تو پشتی کر کے دیکھ لیجیے کون کمزور ہے. کھلی کی بات ہے, سارا میڈیکل کہہ رہا ہے فزیکلی کے طور پر مینٹلی طور پر مرد زیادہ مضبوط ہے بمقابلے عورت کے. اس کے دماغ کا دیکھیں کتنے پاؤنڈ ہیں, مرد کا دماغ کتنے پاؤنڈ ہے؟ 14 پاؤنڈ عورت کا دماغ ہوتا ہے, 21 پاؤنڈ مرد کا دماغ ہوتا ہے. اس کے باڈی کے سسٹموں کو دیکھیں, مرد کتنا اس کی ہڈیوں کا سسٹم دیکھیں اور عورت کی ہڈیوں کا سسٹم دیکھیں. اسلام یہ نہیں کہتا عورت کمزور کمتر ہے, اسلام کہتا ہے عورت کمزور ہے. اب بڑا بھائی طاقتور ہے, چھوٹا بھائی کمزور ہے. جو چھوٹا بھائی کمزور ہے اس کو کہا بھائی اس کے حساب سے اس کو کام بتاؤ, بڑا بھائی طاقتور ہے اس کے حساب سے اسے کام بتاؤ. تو نیچر کا تقاضا ہے, عورت کے جسم کی نیچر یہ چاہتی ہے کہ بھاری لوڈ اس پر سر پر نہ ڈالا جائے. اب آپ کہتے ہیں نہیں چلو تم ٹرک چلاؤ, چلے صاحب آپ میرے سے سائنس ہوئے ہیں اور صاحب آپ کو پہاڑوں میں چل کر کے آپ کو جنگیں کرنی ہوگی, عورت کے فطرت کے خلاف ہے. تو آج کے زمانے میں جو نعرہ لگ رہا ہے آزادی جسماں تحریک نسواں, یہ آزادی میں صرف الفاظ ہیں, اصل میں مطلب اس کا یہ ہے عورت اپنے گھر سے باہر آ جائے. جیسے گائے اور بیل ایک ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی اگلی نسلیں چلتی ہیں, کچھ پتہ نہیں بیل جو ہے وہ اپنی ماں کے پیچھے دوڑ رہا ہے یا اپنی بہن کے پیچھے دوڑ رہا ہے. بس یہی ہو جانا چاہیے, یہی ہے یہ دعویٰ آزادی نسواں کی تحریک کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان کے فاصلے ختم ہو جانا چاہیے اور جن سے بے راہ رہی عام ہو جانی چاہیے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ورنہ جہاں سے یہ تحریکیں چلتی ہیں اور جو عورتیں اس کو بڑے شد و مد سے زندگی بھر چلاتی ہیں, بڑھاپے میں وہ خود گھٹے ٹیک کر کہتی تھی غلط تحریک. آج تک آزادی نسواں چلانے والی تحریک, آزادی نسواں کی تحریک چلانے والی عورتوں میں سے 80% عورتوں نے تسلیم کیا آخر میں کہ غلط تحریک ہے. لیکن یہ تب کہتی ہیں وہ جب ان کی وہ رونقیں اتر چکی ہوتی ہیں اور جب کوئی بھی سوسائٹی میں ان کو پوچھنے والا نہیں رہتا ہے اور مرد ان کے اندر آپ کشش محسوس نہیں کرتے ہیں, تو وہ جب آؤٹ ہو جاتی ہیں تب ان کو خیال آتا ہے ہم غلط راستے پر تھے. تو اسلام آزادی نسواں کی تحریک چلانے والے عورتوں کے انٹرویو چھپتے رہتے ہیں اور ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں. تو اسلام دین فطرت ہے, انسان جو فطری طور پر چاہتا ہے اسلام وہی کہتا ہے. انسان فطری طور پر چاہتا ہے میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں, بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھوں, بھی یہ کیا انسان فطری طور پر چاہتا ہے میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں, اسلام اس کا حکم دیتا ہے. انسان فطری طور پر چاہتا ہے میرا بدن صاف رہے, اسلام اس کا حکم دیتا ہے. انسان فطری طور پر چاہتا ہے مجھے آرام کی چیزیں مہیا ہونی چاہیے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. انسان فطری طور پر چاہتا ہے میں جنگلوں میں جا کر نہیں بسوں گا, میں انسانوں کے اندر رہ کر بسوں گا, اسلام اسی کی اجازت دیتا ہے. انسان فطری طور پر چاہتا ہے میں نکاح کروں, اسلام اسی کو اجازت دیتا ہے. اور اس لیے جب فطرت سے کوئی ہار جاتا ہے تو نتائج کیا نکل آتے ہیں, عیسائی کرسچنٹی میں پادری بناتے ہیں, آدھے بھارے ہیں, مطلب آپ کو پہلے برادر بننا ہوگا, اور برادر بن کر کے آپ کو پہلے سائن کر کے دینا ہوگا, آپ ساری زندگی بھرمچار, آپ ساری زندگی جو ہے وہ کنوارے رہیں گے, فطرت کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے, ٹھیک, اور ساری زندگی اس کی فطرت سے ٹکراتی رہتی ہے, اور آخر میں چل کر کے پھر جب وہ پادری بنتا ہے اور پتا ہے تو کہتا ہے میں نے زندگی بھر فیصلہ کیا ہے میں کنوارا رہوں گا, لیکن اندر کی زندگی اس کی کتنی گندی ہوتی ہے, پادریوں کی اندرونی زندگی کتنی گندی ہوتی ہے, اس سے کتابیں چھپی ہوئی. عورت نے دعویٰ کیا تھا میں نن بن کر کے رہوں گی, مجھے کوئی مرد ٹچ نہیں کرے گا, فطرت کے خلاف ہے, اور اسی کے نتیجے میں پھر گرجا گھروں کے اندر وہ بدکاریاں ہوا کرتی ہیں کہ خدا ماں یہ یاد اسی جو فطرت کے حق کر کے جب کسی راستے کو اپنایا جائے گا وہ کامیابی کا راستہ نہیں, اسلام دین فطرت ہے اور یہ ذہن میں بٹھا کر کے رکھنا چاہیے. اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز فجر پر استقامت کے لیے کیا کرنا چاہیے, نماز فجر صبح سویرے اٹھنا ہے, اسی غرض کے لیے اللہ نے نماز فجر رکھی ہے, اور یہ صبح سویرے اٹھنا بے انتہا فائدوں کا ذریعہ ہے. ان سے ایک فائدہ جو جسمانی طور پر ہے وہ یہ کہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ فائدے مند ہوا صبح کی ہوتی ہے, اور یہ انسان جو صبح سویا رہتا ہے 8 بجے تک, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نسیم سحر ہے, وہ جو نسیم صبح ہے, وہ جو صاف شفاف آکسیجن ہے, وہ اس سے محروم ہو گیا, کیونکہ روائے اوڑھ کر کے جب سر رکھتا ہے تو وہ سب اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے اور وہی واپس دیتا ہے. اس لیے صاحب نے حکم دیا ہے کہ صبح سویرے اٹھو. اب جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے اصول نمبر 1, رات کا کھانا مغرب کے بعد کھائیں. اسلام یہی چاہتا ہے کہ رات کا کھانا آپ شام کے بعد کھائیے. جہاں جو مزاج ہے رات کے 11 بجے کھانا کھائیں گے اور فوراً سو جائیں گے, وہ مزاج صحیح نہیں ہے, صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے, اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کیسے پسند نہیں کرتا؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشاء کے بعد باتیں مت کرو. حضور کو پسند نہیں تھا عشاء کے بعد باتیں کرنا, عشاء کی نماز سے پہلے سونا حضور کو پسند نہیں, اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا حضور کو پسند نہیں. حدیثیں بار بار آتی ہیں بخاری میں, جگہ جگہ حدیثیں ہیں, حضور کو پسند نہیں تھا رات کو بیٹھ کر باتیں کرنا. جب لیکن جب ہم نے کھانا عشاء کے بعد رکھا, اس میں باتیں بھی ہوں گی, اس میں خبریں بھی سنیں گے, اس میں وقت بھی گزرے گا, اور گھر تو ادھر بھی چکا تھا کھا کر فائدہ کچھ بھی نہیں ہے ان کا. چاہے آپ اب تک کی زندگی کی ساری ان راتوں کو جمع کریں وہ ٹائم, اور کھلا سے نکال کر دیکھیں پایا کیا ہے گا, کچھ بھی نہیں. ایک وجہ تو یہ ہے, تو اس لیے کھانا بھگری بازی آئی, عشاء کے فوراً وہ سونے کا اہتمام کریں, اور سونے کے لیے اور جاگنے کے لیے انتظام کر کے رکھیں. انتظام نمبر 1, سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھ کر کے سوئیے. سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھ کر کے سوئیے, تقریباً گارنٹی ہے کہ آپ نماز کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائیں گی. یہ الگ بات ہے آپ کھڑے ہو سکیں یا نہ کر سکیں, کھڑے ہو سکیں یا نہ ہو سکیں, اس کے بعد تو اب آپ کی مجاہدی کی بات ہے, اب آپ جیت جائیں گے یا آپ کی نیند جیت جائے گی. لیکن جگہ دینا جو ہے ان آیتوں کے نتیجے میں بکثر پایا جاتا ہے کہ 3 آیتیں پڑھ کر کے یا اللہ میں یہ 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں, مجھے صبح کی نماز کے وقت میری آنکھ کھل جانی چاہیے, آنکھ کھل جائے گی. اور میرے کچھ بھائیوں کا کہنا ہے کہ جی ہم اگر 1 گھنٹہ پہلے سوئے اور اس آیت کو پڑھا, اور آیت پڑھنے کے بعد اس وقت کوئی جیسے جلا دیتا ہے, آنکھ کھل جاتی ہے, اس کے پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے چاہے کھڑے نہ ہو سکے مگر آنکھ تو کھلی ہے, اور ساتھ میں ٹائم پیس رکھیں, اور اس کے بعد پھر ان تمام انتظامات کے ساتھ آخری فیصلہ تو خدا کی طرف سے چلتا ہے, انسان انتظام کر سکتا ہے, اور ان تمام انتظامات کے بعد جا کر خدا نہ خاصا آنکھ نہ کھلی تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کی مثال حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک مطلب حضور ایک سفر میں چل رہے تھے, رات ہو گئی, تھکاوٹ ہو گئی, حضور نے صحابہ نے یا رسول اللہ بہت تھکاوٹ ہو گئی تھوڑا آرام کریں گے, حضور نے آرام کر رات گزار رہے ہیں ایک جنگل کے اندر, خدا نے فرمایا بھائی بہت دیر ہو گئی ہے, صبح سویرے اٹھنا مشکل ہے, کوئی دو آدمی ذمہ داری لے لو جو صبح جگا ہوگے. حضرت بلال نے کہا میں, ایک دوسرے نے کہا جی میں بھی, تو کہا تم دونوں کی ڈیوٹی ہے صبح بیدار کرو گے. وہ دونوں حضرت بلال نے اور حضرت سلمان نے کہا جی کیا کریں گے, دونوں جا کر کے میں تھوڑی نماز پڑھتا ہوں آپ سو جاؤ, اور آپ نمازیں پڑھنے بعد میں جاگ جاؤں گا, میں جب تھک جاؤں گا تو میں آپ کو جگا دوں گا, میں سو جاؤں گا. بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھ گئے کہ جو ہی وہاں سے صبح ہو جائے گی میں ایک دم اذان پڑھوں گا, اور صحابہ کو جب بیٹھ گئے تو وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی. اب بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی, صبح بھی ہو گئی, سورج بھی نکل آیا, چمک رہا ہے سو رہے ہیں, تمام لوگ سو رہے ہیں, تو سب سے پہلے حضرت نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے تو دیکھا سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں. تو بتا اللہ علیہ السلام ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال یہ دو تین ترکیبیں اپنانی چاہیے, اور اس کے بعد ایک ترکیب اور ہے, مگر کیا کیا جائے, یہاں کا سسٹم جو زندگی کا ہے اس میں اس کا اپنانا بہت مشکل ہے. وہ ہے دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا, اور وہ بہت زیادہ مفید ہے. شام کو کھانے کے بعد چلنا اور دوپہر کو کھانے کے بعد سونا, یہ اسلام کی چاہت بھی ہے, نبی کا طریقہ بھی ہے, اور حفظان صحت کا اصول بھی ہے. کیا کہتے ہیں, لنچ کے بعد تھوڑا سا سلیپنگ اور ڈنر کے بعد تھوڑا سا واکنگ. آج ہی میڈیکل کہہ رہی ہے, ہمارے نبی نے 14 سال پہلے یہ بات بیان فرمائی, چاہے آپ مغرب بعد جب کھانا کھائیں گے تو اشاء 12 آپ کی واکنگ لازمن ہو ہی جائے گی. اور اگر میڈیکل والوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے صاحب یہاں کے میڈیکل والوں کا نہیں مجھے معلوم, ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ یہ کہ صاحب کھانا کھانے کے 2.5 یا 3 گھنٹے کے بعد آپ سوئیں تو آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا. تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں, مجھے ڈر سا لگا رہتا ہے. یہ تو ڈرنے کی بات نہیں, تو بڑی طاقت مندی کی بات ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے جب آپ اٹھیں تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, خوشی کی بات ہے. ہاں اگر ڈر رہتا ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی, اس کا علاج میں نے عرض کیا, یہی کیا جانا چاہیے. اور ساتھ میں یہ کہ تہجد کی نماز کے اگر آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. اے خدا میں تو چاہتا تھا اخیر رات میں اٹھ کر کے آپ کے سامنے سجدہ کروں گا, تو ابھی میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں, لہٰذا اس کے بجائے میں سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. تو امید ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو تہجد کی نماز میں شریک ہونے کا موقع مل جائے گا. کیا بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تمام صحابی جنتی ہیں؟ یقیناً جنتی ہیں, کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بشارت فرمائی تھی, اور وہ بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایک صحابی کے بارے میں کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دی اس کے گردن اڑاؤں گا, اس نے جرم کیا ہے, اس نے فرمایا تم کو معلوم ہے یہ بدر میں شامل تھا, اور بدر میں جتنے لوگ شامل تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بدر والو تم اگر تم سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تب بھی بہرحال تمہارے لیے میں جنت کا فیصلہ کر چکا ہوں. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کیوں اٹھائی, اس میں کیا حکمت تھی؟ ایک تفصیل طرح بحث ہے, انشاءاللہ کسی اگلی مجلس میں اس کو میں رکھتا ہوں اگلی مجلس کے لیے. اس وقت انشاءاللہ تفصیل سے میں عرض کروں گا وہ واقعہ کیا ہوا ہے, اور گھر والے کبھی کبھی مجبور کرتے ہیں کہ غیر شادی شادی پہ چل جانے کے لیے, یہاں تک کہ کوئی والدین کے ساتھ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے, پہلی بات اگر ایک آدمی بیمار ہو, مطلب فرض کیجیے کہ کسی انسان کو اگر بلڈ پریشر کی تکلیف ہو اور کہیں جا کر کہ ہم کو وہ کھانا کھانا پڑے کہ جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر اور زیادہ انکنٹرول ہو جائے, یا کوئی آدمی اگر ڈائبٹیز کا مریض ہو اور ہمیں کہیں جانا پڑے اور وہاں جا کر کے ایسی مٹھائیاں کھانی پڑیں جس کی بنا پر میری شوگر کی لیول بڑھ جائے گی, تو کیا کریں گے؟ ہمارے گھر والے بھی کہیں گے بھائی وہاں نہیں جانا, اور اگر جاؤ گے تو کم سے کم بد پرہیزی نہیں کرنا, فطرت یہی کہتی ہے. جہاں مجھے انفیکشن ہوگا وہاں مجھے نہیں جانا چاہیے, اور اگر جاؤں گا تو وہاں کے انفیکشن سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا, یہ اصول. بس ٹھیک اسی طرح سے جہاں غیر شرعی شادیاں ہوتی ہیں, جہاں غلط ناچ گانے ہوتے ہیں, جہاں غلط تصویر کشی ہوتی ہے, جہاں کھانا ضائع کیا جاتا ہے, وہاں والدین کا مجبور کرنا کسی بچے کو یا بچی کو کہ آپ کو وہاں جانا ہی جانا پڑے گا, کہ والدین کا جرم. لیکن باہر جب والدین مجبور کر رہے ہیں تو اس وقت یہ لڑکا یا لڑکی کیا کرے گا کہ ہاں والدین کی بات پورا کرنے کے لیے میں جاؤں, اور جا کر کے وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے پھر وہاں کی ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کر آپ کا میں نے حکم پورا کر دیا, میں وہاں شریک ہو کر کے آ گیا, اور شریک ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں جو خرافات تھی ان خرافات سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے, آپ کا حکم بھی پورا کیا اور میں واپس بھی آ گیا. اسی کو کہتے ہیں سانپ بھی مرا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہی طریقہ ہے اور کوئی نہیں. منقبت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب منقبت کے معنی آتے ہیں تعریفیں کرنا. تعریف جیسے ہم اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں, اپنے پیر کی تعریف کرتے ہیں, کسی عظیم شخصیت کی تعریف کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں منقبت. اسی کی جمع مناقب. یہ مناقب حدیثوں میں بھی ہے. مثلا میں عرض کرتا ہوں بخاری شریف میں ایک پورا چپٹر ہے, اس چپٹر میں صحابہ کی فضیلتیں بیان کی, ابوبکر صدیق کی خوبیاں یہ ہیں, عمر فاروق کی خوبیاں یہ ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں یہ ہیں, مختلف صحابہ کی خوبیاں بیان کی گئی, اس کا نام ہی ہے باب المناقب, منقبتوں کا بیان, یعنی شخصیات کے اندر جو خوبیاں پائی گئی ہیں ان خوبیوں کا بیان. یہ ہے منقبت کے بالکل ابتدائی معنی. اس کے بعد جب آگے کسی انسان کی جب خوبی بیان کی جائے اس پر مبالغہ آرائی نہیں, اور اگر ملازمہ رائی کی جائے جیسے عام طور پر ہوا کرتا ہے کہ صاحب ایک شخص جس کے منقبہ بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں اسی کے اندر ہیں, اور منقبت میں تب تک مزہ ہی نہیں آتا ہے جب تک اس کو آسمان تک نہ چڑھا دے. تو لطف ہی سارا شاعری کا اس میں یہی ہے کہ یہ بتانا, جیسے غزل کی شاعری میں تبھی لطف آتا ہے جب آدمی عشق کی آخری حدوں کو چھوٹا ہوا دکھا دے, کہتا میں تو تمہارے بغیر جی نہیں سکتا اور میری تو دھڑکن بھی تمہارے ساتھ ہی چل رہی ہے. یہ جب تک یہ خرافاتی باتیں نہیں کہے گا تب تک غزل میں لطف نہیں آتا. اور اسی طرح سے منقبت میں بھی ہوتا ہے. ایک شاعر نے کیا کہا تھا, اسے شاعر نے یہ کہا, کہنے لگا صاحب دیکھیے یہ جو آسمان سے بارش ہوتا رہی ہے یہ بارش نہیں ہے, بس آپ کو دیکھ کر کے آسمان کو جلن ہو گئی, اور وہ جو جلن ہو گئی تو اتنی زیادہ جلن ہوئی کہ اس کو پسینہ آ گیا اور وہی پسینہ بارش گر گئی. اس دنیا میں کوئی عورت آپ جیسا جن ہی نہیں سکتی ہے, اور کچھ عورت نے جننے کی کوشش بھی کی تھی تو آخر میں ناکام ہو گئی, کیونکہ آپ جیسا دنیا میں کون ہو سکتا ہے. یہ ایک شاعر ایک بادشاہ کی تعریف کر رہا. یہ تو حدوں سے آگے منقبہ بیان کرنا ہوتا ہے, مبالغہ آرائی وہ صحیح نہیں ہوتی ہے, لیکن منقبہ کا کس طرح, یہ میرا استاد ہے, اس استاد نے مجھے بڑی محبتوں سے پڑھایا ہے, بڑی محبتوں سے مجھے سکھایا ہے, اس مقام تک مجھے پہنچایا ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں خراج عقیدت ادا کرنا, بس ایسے جب آدمی کے اندر کمال ہوتا ہے تو اشعار میں اس کے نا وہ کہتا ہے شعروں میں کہتا ہے میرا یہ استاد ایسا تھا, اس کی یہ خوبیاں تھیں, اس طرح مجھے پڑھایا ہے. کبھی اپنے باپ کی منقبت, کبھی اپنے استاد کی, کبھی اپنے پیر کی, کبھی اس سے بڑے بزرگ کی, کبھی اس سے زیادہ بڑے بزرگ کی, یہی ہے منقبت. اس میں جب مبالغہ ہوتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت جو چیز دنیا میں نظر آنے والی نہیں ہے وہ چیز مان لینا نبی کے کہنے پر, اس کو کہتے ہیں ایمان. خدا دنیا میں نظر آنے والا نہیں ہے, نبی کہتا ہے خدا ہے مان لو. قیامت نظر آنے والی نہیں ہے, نبی کہتا ہے قیامت ہے تو مان لو. قبر کا عذاب نظر آنے والا نہیں ہے, نبی کہتا ہے اندر عذاب ہے تو مان لو. فرشتے نظر آنے والے ہیں, نبی کہتا ہے ہیں فرشتے آپ مان لو. جب نبی کے کہنے پر ہم نے وہ بات مان لی جو نظر آنے والی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ایمان. مگر مانیں گے کیوں؟ تو جواب یہ ہے دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان مانتا ہے ماہر کے کہنے پر دیکھنے پر نہیں. ڈاکٹر نے کہا وٹامنز ہیں, دنیا میں کسی نے آج تک وہ وٹامن دیکھے نہیں مگر مانتے سب. ساری دنیا مانتی ہے انسان زندہ ہو رہا ہے اندر روح ہوتی ہے, دیکھی کسی نے نہیں مگر روح کو اندیکھی روح کو مان لے. ساری دنیا مانتی ہے اور مانیں گے نہیں تو خطرہ ہے کہ بجلی کے تار کے اندر پاور ہے, دیکھا آج تک کسی نے نہیں پاور ہے مگر مانتے سب ہیں کیونکہ فین تو چل رہا ہے. ایک اندیکھی چیز کو ہم مان رہے ہیں, بس اندیکھی چیز کو مان لینا اس دنیا کی اہم ترین حقیقت ہے. ٹھیک پرانے آپ آج کے ڈاکٹروں کا تو نہیں, آج کا ڈاکٹر کو کانوں میں درگاہ کر کہتا ہے کہ لگا صاحب آپ کی تو چھاتی خراب ہے. آپ کو کس نے بتایا میری چھاتی خراب ہے؟ مجھے پتا چل گیا. میں تو لگتا ہوں ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ کو تو بخار ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا مجھے بخار کہاں ہے. کب ٹیسٹ کر کے آئیے؟ ٹیسٹ کر کے آئے وہاں سے وہ کاغذ پہ لکھا کہ اس کو شوگر ہے. مجھے تو نہیں لگتا یہاں میرے اندر شوگر کی تھیلی کہاں پر رکھی ہوئی ہے. مگر میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے کہا شوگر ہے ہوگا. ماہرین کے کہنے پر انسان ایک حقیقت کو مان لیتا ہے جو نظر آنے والی حقیقت نہیں ہوتی ہے, اس کو ماہر کے کہنے پر انسان مان لیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت یہی ہے. کیا کہ ماہر کے کہنے پر آپ کو مان دینا ہوگا. ایک آدمی آ کر لگا صاحب یہ بلڈنگ خطرے میں ہے, آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ چل گیا میں اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں, میں میرا کام ہی انجینئرنگ ہے, یہ بلڈنگ خطرے میں ہے آپ. اور ایک آدمی اگر کہتا کہ لگا کچھ نہیں ہوگا, ایک دفعہ انجینئر نے کہا صاحب اس کو کچھ ہونے والا نہیں. میں نے کہا یار ہم کو ڈر لگتا ہے کہ شاید گرے گی. کہنے لگا میں 50 سال کے لیے لکھ کے دوں گا اس کو کچھ نہیں ہوگا, آپ یہ ستون ہٹا لیجیے. مسجد والے کہتے ہیں ستون ہٹائیں گے مسجد نیچے گر جائے گی. انجینئر کہنا کچھ نہیں ہوگا, میں ذمہ دار ہوں اگر مسجد گر گئی ہٹاؤ. سارے ستون ہٹا دیے, لوگ انتظار میں ہیں آج گرے گی یا کل گرے گی پرسوں گرے گی. بارہ آخر انجینئر کہا نا 10 سال کی گارنٹی میں دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا مسجد چل, کیونکہ ماہر ہوا. بس ٹھیک اسی طرح سے کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جس کو دنیا میں رہ کر سمجھا نہیں جا سکتا ہے, وہ نبی آ کر کے سمجھاتا ہے. دیکھو میں تم سمجھا رہا ہوں خدا ہے, میرا خدا سے براہ راست رابطہ ہے, میں دیکھ کر بھی آیا ہوں اسے معراج میں, میں جہنت اور جنت کو دیکھ کر کے آیا ہوں. اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں خدا کو مانو, آخرت کو مانو, اور تمہاری ایک ایک عمل کا حساب تم سے لیا جائے گا یہ سب مانو. نبی کے کہنے پر اندیکھی چیزوں کو مان لینا اسی کو کہتے ہیں ایمان. اگر اسلام دین فطرت ہے تو نفس کیا ہے؟ شاید یہی سوال. نفس کیا ہے؟ انسان کے اندر کچھ چاہتیں ہیں, ان چاہتوں کو کہتے ہیں نفس. یہ چاہتیں جو ہیں کبھی تو کنٹرول میں رہتی ہے, کبھی انکنٹرول ہو جاتی ہے. یہ جو انکنٹرول چاہتیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں نفس, اور جو کنٹرول میں چاہتیں ہوتی ہیں جس کا ہم کہتا ہے ان کنٹرول والی چاہتوں کو پورا کرنا ہمارا حکم ہے. مثلا بھوک لگنا یہ ہے نیچر, ٹھیک, اور بھوک لگنے کے باوجود بھی کھانا کھانے کے باوجود پھر کھانے کو جی چاہنا یہ نفس. اسلام کہتا ہے آپ گھر سے باہر نکل جا چکے. سردی لگنا یہ فطرت ہے, اور فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ اپنی سردی کا انتظام کریں. کر لیا, اور چاہے آپ کہتے ہیں نہیں سر سردی کا انتظام بھی کرنا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں سردی کا انتظام بھی کرنا ہے, مگر اس انتظام کرنے کے لیے مجھے شخص اس کا کمبل چاہیے, اس کے بغیر نہیں. یہ نفس ضرورت کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے اگر چاہتے ہیں تو نفس ہوتا ہے, اور اس نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ تک کسان اجازت دیتا ہے اس سے آگے دیں. بھوک مٹانے کے لیے کھانا یہ فطرت ہے, کسان اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن بھوک مٹانے کے لیے صرف خاص قسم کا کھانا, مجھے تو صرف وہی چاہیے. کون سا؟ کوئی خاص قسم کا کھانا مان لیجیے, کون سا ہے دنیا میں مشہور کھانا؟ بازاروں میں یہاں پوری جہاں تک ہے کافی کون تک, اس کے علاوہ دنیا میں عرب ملکوں میں الویب چلتا ہے, تو الویب کا کھانا کیا کہتا ہوں میں بھوک بنانے کے لیے, مگر مجھے الویب چاہیے. وہ تو فاسٹ فوڈ کی قسم کی کھانے سب نہیں, یہ فطرت کے خلاف ہے. جہاں سے آگے نفس کی حدیں شروع ہوتی ہیں وہاں اسلام میل لگا دیتا ہے, جہاں تک ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہاں اسلام اجازت دیتا ہے. اس خطرہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے, وہ آپ ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے. یہ دو یا تین سوال آپ کے میرے پاس بہت بڑے امانت کے ہیں, ان شاء اللہ اگلی کسی مجلس میں کریں گے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.